تمام تعریفیں خدائے مہربان کے لیے جو ماؤں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ شفیق ہے، دوستوں اور اعزہ اقارب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے سزاوار ہیں کہ جن کے صدقے میں خدا نے مادہ محبت کو پیدا کیا ہے، جن کی محبت سے جنت کو آراستہ کیا گیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین الحمدللہ بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، سورہ مبارکہ واقعہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہو ساری. صاحبان علم و ایمان کی خدمت میں روزانہ گزارشات پیش ہو رہی. کل جہنم کے افراد کا تذکرہ تھا اور ان کے غذاؤں کے بارے میں کچھ بیان تھا، زقوم کی وضاحت تھی، حمیم کے بارے میں کیفیات کا بیان تھا، اور خدا کی تنبیہ اور سرزنش کی باتیں تھیں. لیکن اب ان تین گروہوں کے حالات مکمل ہو رہے ہیں تقریباً، سوائے اصحاب شمال کے اور ان افراد کے جو قیامت کا انکار کرنے والے. اصل سورہ کا نام واقعہ ہے اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اب جو پوری بحث آگے بڑھے گی آج سے لے کر آگے تک، وہ قیامت کے بارے میں دلائل سے متعلق ہوگی. مگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو تین مسائل کا بیان، تاکہ ہمارے اس علمی عبادت میں مزید اضافے کا باعث ہو. گرچہ صاحبان علم کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے کہ شب جمعہ کے بعد اگر کوئی رات اور بہتر رات ہو جس میں شب جمعہ کی دعا پڑھ کر وہ ثواب حاصل کیا جا سکے تو وہ شب ہفتہ ہے. ویسے بھی اگر انسان کوئی عبادت کوئی دعا نہیں کر سکا، کل شب جمعہ تھی، کوئی طبیعت کے مسئلے میں یا کوئی ٹائم نہیں مل سکا اس وجہ سے، تو یہ رات جو بھی شروع ہو رہی ہے یہ رات شب جمعہ کے برابر اہمیت کی حامل بعض روایات کے اعتبار سے، اور الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے بھی شب جمعہ کے بعد پہلی رات تو یہی ہے، اور اگر مستحبات کو انجام دینا ہو تو پھر جتنا ہو ممکن ہو سکے رات کے نافلہ کو اگر دن میں پڑھا جائے قضا کے اعتبار سے تو پڑھ لیا جائے اس سے پہلے کہ دوسری رات کا انتظار کیا جائے. خیر، عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے مفطرات صوم کا بیان، اور مفطرات صوم میں آج ایک اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق خاص طور سے مجلس پڑھنے والوں یا وعظ کرنے والوں سے ہے، وہ ہے دروغ، جھوٹ بولنا. اور جھوٹ بولنا خود سے نہیں، جھوٹ کو نسبت دینا خدا سے. کوئی غلط آیت پڑھ کر خدا سے منسوب کر دینا کہ خدا نے ایسا کہا ہے جبکہ خدا نے ایسا نہ کہا ہو. جھوٹی روایت پڑھنا رسول سے منسوب کرتے ہوئے کہ رسول نے ایسا فرمایا ہے جبکہ رسول نے وہ فرمایا نہ ہو. اب یہاں تک تو معاملہ بہت کلیئر ہے. ایک اور جملہ بھی، جھوٹ کو منسوب کرنا آئمہ معصومین آئمہ طاہرین میں کسی ایک امام سے، سب کے نزدیک متفق علیہ یہ تین مرحلے ہیں. اب رہ گئی بات جناب سیدہ کونین اور باقی انبیاء رسول خدا کے ماسوا اور ان انبیاء کے جانشین جو گزر چکے ان کے حوالے سے، تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں تو احتیاط مستحب ہے کہ انسان جناب سید کونین سے بھی جھوٹی روایت کو منسوب نہ کرے اور نہ رسول کے علاوہ باقی انبیاء اور ان کے جانشین برحق جو گزر گئے ان سے جھوٹی بات کو منسوب کرے. البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ تبریزی، آیت اللہ صافی، آیت اللہ گلپیگانی، آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک اور باقی تمام مراجع، البتہ امام خمینی کے یہاں فتویٰ ہے، احتیاط واجب لگا کے کہتے ہیں کہ نہیں، جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی کوئی جھوٹی روایت منسوب نہ کی جائے اور نہ کسی نبی کے ساتھ اور نہ کسی نبی کے جانشین برحق کے ساتھ. حضرت آدم سے لے کر جناب سرکار ختمیہ مرتبہ سے پہلے تک سارے انبیاء، بہت سخت مسئلہ ان کے لیے جو حدیث بیان کرتے. اچھا بیان کرنا ہے نہیں کا اس کے طریقے مختلف ہیں. جھوٹ کہنا حدیث کی شکل میں روایت کی شکل میں کہنا جائز نہیں, لکھنا جائز نہیں, اشارے سے سمجھانا جائز نہیں, ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو تو وہ بھی جائز نہیں. جھوٹ جائز نہیں. اور کاش یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہمیں جھوٹی روایتوں سے بچا لے. ایک مہینے کی پریکٹس روزے کی حالت میں روایت کو بیان کرنے والا احتیاط سے کام لے. لیکن ان چار طریقے سے اگر کوئی بات بیان کرے تو روزہ باطل ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہے. رات کو کسی انسان نے قول رسول بیان کیا, اس وقت قول رسول سچا تھا, دن میں کہے وہ جو کہا میں نے جھوٹ تھا, روزہ باطل. یا رات کو کوئی جھوٹی حدیث بیان کی ہو اور دن کے وقت روزے میں کہے جو میں نے رات کو حدیث پڑھی وہ سچی حدیث تھی, روزہ گیا. جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے جھوٹی اور روایت حدیث کو معصوم سے منسوب کرنا روزے میں جائز نہیں ہے. اب یہ تو وہ مسئلے تھے جو بہت اہم تھے. اب کچھ سوالات کیے جاتے ہیں گرچہ صاحبان ابن فہم کا مجمع ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے سوالات بھی سامنے آتے. مسافر کے روزوں کا بیان تو آ چکا آج خطبہ جمعہ میں, مگر اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر بھی کہ جس مسافر پر حالت سفر میں نماز قصر ہوتی ہو اس مسافر پر روزے بھی قصر ہو جاتے, اور جس مسافر پر سفر کی حالت میں نماز قصر نہ ہوتی ہو, نماز قصر نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں, ایک اچھی صورت ہے ایک خراب صورت ہے. اچھی صورت تو یہ ہے کہ اسے شریعت نے ایک الگ سے استثناء دیا کثیر السفر کا نام دے کر, کہ یہ گھر میں دس دن سے کم, دس دن سے زیادہ رکتا ہی نہیں, دس دن سے بھی کم اس کو موقع ملتا رکنے کا اور یہ چلا جاتا ہے, یعنی مہینے کے 20-22 دن باہر رہتا ہے, تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں کثیر السفر. تو یہ تو اس کے لیے خاص کہ اس کا پیشہ پروفیشن کام کا انداز ایسا ہو کہ سفر سفر ہوتا ہو. لیکن ایک برا بھی ہے, اس کی نماز قصر نہیں ہوتی. وہ برا کون ہے؟ اگر سفر سفر معصیت ہو, فلموں کی سیڈیز خریدنے کے لیے جا رہا, ایسی فلمیں کہ جن کو دیکھنا شرعاً حرام ہے, عقائد کے حوالے سے ایسی کتاب خریدنے جا رہا اس کتاب کا پڑھنا حرام قرار دیا گیا, یا پروفیشنل انداز میں لکڑی بیچتا ہے مگر سلیب کے لیے لکڑی لینے کے لیے جا رہا, اسے معلوم ہے کہ دسمبر کے مہینے میں 25 تاریخ کو لوگ بہت خریدیں گے اور استعمال ہوتی تو میں لے کر آؤں. ہر کار معصیت, ہر سفر معصیت, اور یہ تمام باتیں اپنے مقام پر. اگر والدین سے لڑ کر ان سے ناراض ہو کر ان کی بد دعا لے کر کوئی سفر پر جائے تو سفر سفر معصیت ہے, نہ روزہ معاف ہے نہ نماز معاف. ایسے سفر میں جانے والے کا روزہ بھی ہوگا اور نماز بھی پوری پڑھے گا. تو شریعت کی سہولت صاحبان تقویٰ اور اطاعت کے لیے ہے. مسائل کا بیان مکمل ہوا, اور اب آئیے معاد کی دلیلوں پر گفتگو کل کے کلام سے منسلک کرتے ہوئے. کل بات تھی جہنم میں پہنچنے والے ان افراد کی جو اصحاب شمال یا اصحاب مشعمہ کہے گئے, جن کے عقائد کا بیان بھی آ چکا, اتنے خراب لوگ ہیں کہ گناہان کبیرہ میں شرک کیا کرتے ہیں اور شرک پر اصرار کیا کرتے ہیں. کبھی کبھی گناہ صغیرہ پر اصرار بھی گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور سب سے بڑا گناہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ, گناہوں میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اثرات کیا ہیں, جتنے افیکٹس خراب ہوتے ہیں اتنا چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے. خدا کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں. پھر کیا مطلب کا مولا کائنات کا جملہ ہے ارشاد فرماتے کہ ہر وہ گناہ جس کو حقارت کے ساتھ انجام دیا جائے, معمولی سمجھتے ہوئے کر لیا جائے, وہی گناہ بڑا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ تم گناہ چھوٹا کر رہے ہو یا بڑا کر رہے ہو, یہ دیکھو کس رب کی نافرمانی, وہ کتنا بڑا رب ہے, کائنات کا پروردگار. جب چھوٹی سی مملکت ہے پاکستان کا صدر, اس کی نافرمانی آپ نہیں کر سکتے اس قانون میں رہتے ہوئے, سوچو کہ وہ رب کتنا بڑا ہے. اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو تو نہ گناہ چھوٹا نہ بڑا. مگر اصحاب شمال کا گناہ گناہ کبیرہ یعنی شرک. اور اس کے بعد نحنو خلقناکم فلولا تصدقون, آیت کا نشان ہے 57, اس سے آغاز کر رہے ہیں آج. نحنو خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, خدا کہتا ہے خدا, نحنو خلقناکم, ہم, میں نہیں, ہم نے تمہیں پیدا کیا. کیا شان انداز ہے گفتگو کا, بہترین انداز. کبھی خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے میں, ہمیں بہت آسان الفاظ میں آ رہا ہو, میں استعمال کرتا ہے, اور کبھی استعمال کرتا ہے ہم, میں اور ہم. اردو میں دو ضمیریں, عربی کے لحاظ سے متکلم واحد, متکلم مال غیر, میں اکیلا, ہم سب جمع ہو گئے. نحنو خلقناکم, تفاسیر میں جملہ ملا کہ چونکہ خدا کے فرشتے بہت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں تو خدا نے ان کے کاموں کو اپنی جانب نسبت دے کر ہم کہہ دیا ہے. فرشتے ہیں جو عشق میں مادر میں مرحلوں کو انجام دیتے ہیں, تفصیلات ابھی آئیں گی کہ کیا کام عشق میں مادر میں خدا کی جانب سے ہوتا, لیکن فرشتے شامل. جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرنے والے کا سوال, کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ قرآن میں تین آیتیں الگ الگ ہیں. ایک آیت تو یہ کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم یمت فی منامہا, دوسری آیت خدا فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, تیسری آیت الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. تین آیتیں الگ الگ, اور یہ تینوں آیتوں کا تعلق موت سے ہے, اور موت یعنی روح کا قبض کیا جانا, روح کا نکال لینا, روح پر قبضہ کر لینا. قبضہ کون کرتا ہے, روح کو کون لے کر جاتا ہے؟ اللہ ہو یا توفل انفسا, اللہ نفسوں کی روح قبض کرتا ہے, ان کو مارتا وہ ہے, ہینا موت ہے ان کی موت کے وقت. اور ولتی لم یمت فی منامہا, اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو ان کی نیند کے وقت. خدا روح قبض کر لیتا ہے موت کے وقت, اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو ان کی نیند کے وقت. فیمسک الذی قضی علیہ الموت, پس ان نفوس کو روک لیتا ہے جن پر وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہو. وَيُرْسَلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى, اور باقی ارواح کو پھر ایک مدت مخصوص کے لیے لوٹا دیتا ہے. خیر اس کی تفصیل شاید آج کہیں آ جائے تو آ جائے, ورنہ بات آگے بڑھے گی. مجھے لفظ نحنو سے بات کو آگے بڑھانا, خدا انسان کی روح قبض کرتا ہے, ایک آیت سورہ سجدہ یعنی حامیم سجدہ, قل یتوفاکم ملک الموت, کہیے تمہیں موت دیتا ہے ملک موت, فرشتہ موت جو تم پر نگران بنایا گیا, ایک فرشتہ ملک الموت. دو آیتیں ہو گئیں. تیسری آیت, اور اس آیت کے دو انداز ہیں, صاحبان ایمان کا الگ ہے, صاحبان کفر کا الگ. اللہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, جب پاکیزہ لوگوں کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, ملائکہ فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے. تو یہ تین آیتیں ہیں اور آپس میں تضاد پایا جاتا ہے. کام ایک ہے, کرنے والے تین بیان ہوئے. کام کس نے کیا؟ خدا نے کیا ہے. اس کا کام کرنے والا کون؟ خدا ہے, ملک الموت ہے, یا فرشتوں کی پوری ٹیم اور جماعت کون ہے؟ کیا یہ تضاد آیات نہیں ہے؟ امام نے فرمایا تضاد آیات نہیں ہے, سمجھنے کا فرق ہے. کیا مطلب؟ کہ تم نے سنا کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا, بہت دفعہ سنا آپ نے. کہاں سنا مولا؟ کہ یہ بتاؤ, اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ملک کے بادشاہ نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو غلط ہوگا صحیح؟ کہ ٹھیک ہوگا. کہ اگر یہ کہا جائے کہ آرمی چیف جو کمانڈ کر رہا تھا اس نے ان فوجوں کو شکست دے کر اس ملک میں قبضہ کر لیا تو غلط ہے یہ؟ ٹھیک. کہ ٹھیک, یہ بھی ٹھیک. کہ اگر کہا جائے کہ اتنی بہادر فوج تھی اس ملک کی کہ اس ملک کی فوج کو ختم کر دیا, قبضہ کر لیا, ٹھیک یا غلط؟ کہ ٹھیک. کہ کام تو ایک ہی ہوا نا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. کام تو ایک ہی ہوا بھائی. حکم تھا صدر مملکت کا, تو آرمی چیف نے فوج کو منظم کیا, آرمی چیف نے فوج کو حکم دیا, تو فوج نے اگلے ملک پہ چڑھائی کر دی. ایسے ہی خدا حکم دینے والا, ملک الموت اس حکم کو آگے ٹرانسفر کرنے والا اور منظم کرنے والا, کمانڈ کرنے والا, فرشتوں کو بھیجنے والا کہ یہاں جاؤ, یہ اچھا مرنے والا, یہاں اچھے جائیں گے, اور یہ سخت والا ہے, یہاں عذاب کے فرشتے جائیں گے. تو ملک الموت کنٹرول کرتا ہے اس تمام سسٹم کو جو خدا نے موت کا بنایا, اور عملاً پریکٹیکل موت ان فرشتوں کے ہاتھ ہوتی ہے جن کو ملائکہ جمع کی صیغے میں استعمال کیا گیا. کہ بات تو ایک ہی ہے, اب چاہے نسبت خدا کی طرف ہو, ملک الموت کی طرف ہو, یا فرشتوں کی طرف. جیسے موت کا مسئلہ, ویسے نحنو خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, جبکہ خدا تو اکیلا ہے. تو فلولا تصدقون, تم تصدیق کیوں نہیں کرتے, تم اقرار کیوں نہیں کرتے, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو مانو کہ ہم تمہارے پروردگار ہیں. کیسے مان لیں؟ کیا دلیل چاہیے؟ افرائیتم ما تمنون. دیکھیے, معاد پر پہلی دلیل خود خلقت انسان ہے, کہ جو خدا آج ہمیں پیدا کر رہا ہے وہ خدا کل عاجز تو نہیں ہوگا. جو آج پیدا کر سکتا ہے وہ کل بھی پیدا کر سکتا ہے. تو پہلی بات خلقت انسان کی دلیل. دوسری بات خلقت انسان کا ایک اور مرحلہ, افرائیتم ما تمنون, کیا تم دیکھتے ہو نہیں, کیا تم دیکھتے ہو اس قطرے کو جو تم رحم مادر میں گراتے ہو؟ وہ مرد کے جراثیم میں اولاد اسپرمز, اور خاتون کے جراثیم میں اولاد اوول, جو دونوں مل کر ایک نئی خلقت کو وجود دیتے ہیں. کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ اگر تم یہ کام کرتے ہوتے تو پھر ہر شادی اور ہر ازدواج کے بعد اولاد مسٹ ہوتی. بہت غور کیجیے گا. افرائیتم ما تمنون, کیا تم دیکھتے ہو کہ تم نے کام کیا ہے؟ تم نے رحم مادر میں اس نطفے کو پہنچایا ہے. انتم تخلقونہ, کیا تم پیدا کر رہے تھے, اندر جا کر تم تھے؟ ام نحن الخالقون, یا ہم خلق کرنے والے تھے. کتنا حسین انداز ہے, خدا کتنی باریکی میں لے کر آ گیا. شکم مادر اور رحم مادر, اور پھر خاص وہ کور, وہ جھلی, وہ بنا ہوا ایک خاص مقام جس میں انسان کا نطفہ خدا پہنچانے کا ذریعہ بنا تھا, اب پہنچ گیا. کون بنائے گا انسان؟ تم بناتے ہو یا ہم؟ باپ کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کب کتنے ہفتے مکمل ہوئے. بہت غور کیجئے گا. خیر آج کل تو اتنے تعلقات اچھے چل رہے ہیں کہ اگر زوجہ سے محبت ہو تو سارے ایام یاد رہتے, لیکن اصلاً اگر باپ کی ذمہ داری کو دیکھا جائے تو یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یاد رکھے کون سا مہینہ شروع ہوا اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تم بناتی ہو یا ہم؟ اللہ اکبر، کیا اس قطرے کی شکل تھی جو گیا، اور اس ایک قطرے سے کتنی آبادی بن سکتی تھی؟ کم از کم دنیا کی اتنی آبادی بن سکتی ہے، 20 ملین افراد ایک قطرے سے پیدا ہو سکتے. ایک قطرے میں اتنی صلاحیت ہے کہ خدا اس سے چاہے تو 20 ملین افراد کو پیدا کر سکتا. اور پیدا کتنے ہو رہے ہیں؟ ایک یا دو. یہ خدا کا نظام ہے. اور کس صلاحیت کے ساتھ یہ دونوں قطرات ملے رحم مادر میں؟ وہ ماں کی جانب سے، یہ باپ کی جانب سے. اور جب دونوں پانی مل گئے تو پانی ملے، اسے خون کس نے بنا دیا؟ اسے جمع ہوا خون تم نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ اسے لوتھڑا گوشت کا تم نے بنایا ہم نے بنایا؟ اسے ہڈیوں کا لباس تم نے پہنایا ہم نے پہنایا؟ ہڈیوں کے لباس پر گوشت آراستہ سجایا ہم نے یا تم نے؟ اور اس گوشت پر نئی جلد اور پھر نئی خلقت روح کے انداز میں کس نے عطا کی؟ کیا تم پیدا کر رہے تھے یا ہم؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا قرآن کا انداز ہے، اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اسے پیدا کرنے والے تھے یا ہم خلق کرنے والے تھے؟ اور کیا کمال کی بات ہے، وہ خدا جو ایک جرثومے سے، ایک سیل سے، ایک ذرے سے پورے انسان کی عمارت کو مکمل کر دیتا ہے، اور وہ بھی شکم مادر کے 3 اندھیروں میں مکمل کرتا ہے. 3 اندھیرے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک جو رحم کہلاتا ہے اس کا اندھیرا، ایک جو خاص بچہ دانی کہلاتی ہے اس کا اندھیرا، اور 3 اندھیرے پردوں میں جو خدا ایک قطرے سے انسان بنا دے. کیا قبر سے انسان نہیں بنا سکتا؟ قبر میں بھی تو اندھیرا. اور ایسا اندھیرا تصور کیجئے، اور پھر خدا کی حمد بیان کیجئے کہ کسی مصور کو لائیے، کسی بہترین پینٹر کو لائیے، اس سے کہیے ہم تمہیں $1000 دیں گے مگر ایک شرط ہے. کیا ہے؟ کہا لائٹیں بند کر کے بناؤ تصویر، روشنی نہیں ہوگی، بند کمرے میں لائٹیں بند ہوں گی. تو بیچارہ ہزار کیا، آپ اسے لاکھ بھی دیجئے مگر بگاڑے گا تو صحیح، بنائے گا کچھ نہیں. اس لیے کہ اندھیرے میں تصویر بنا نہیں کرتی، بگڑا کرتی. سلام ہو اس خدا پر، اس نے 3 اندھیرے پردوں میں انسان کی ایسی تصویر بنائی کہ انسان خلقت میں بلند ترین سانچے پر پیدا کیا گیا، اور خدا اسے پیدا کر کے احسن الخالقین کہلایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس برکتیں اس اللہ کے لیے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا. کیسا اندھیرا، اور آئیے جملہ زبان پر خامخا آ رہا ہے، سن لیجیے. تصویر جو بنائی تھی تو کیسی بنائی؟ اب یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب ماں چاہتی ہے، اگر خوبصورت ہوا ہے نا تو ماں کہتی ہے کہ بھئی یہ تو اپنے ماموں پہ چلا گیا ہے، اتنا اچھا بچہ ہے ماموں پہ گیا. صلوات پڑھے محمد والے. اچھا شوہر کو برا لگ گیا کہ نہیں یہ تو چچا پہ گیا ہے، دیکھو بالکل مل رہا ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو اب گیا کس پر ہے؟ کیا خدا نے ماں باپ کو دیکھ کر بنایا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے والا نہ ماں کے چہرے پر ہوتا ہے نہ باپ کے چہرے پر. روایات کا سہارا بہت اختصار کے ساتھ، کہ ایک حسین جمیل جوان کے گھر اولاد ہوئی مگر بچہ بالکل کالا پیدا ہوا، اور اتنا کالا کہ اسے شک ہو گیا کہ یہ میری اولاد ہے بھی یا نہیں، یا کسی اور کی اولاد ہے. اس نے اپنی بیوی پر شک کیا، امام کے پاس پہنچ گیا کہ یہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوئی، میں تو گورا ہوں یہ کالا ہے. اب خیر اس جملے سے ایک اور پیغام ملے گا. فرمایا تمہاری شریک حیات جب تمہارے ساتھ شریک عمل تھی، تو اس کے ذہن میں کسی حبشی کا تصور تھا، تو اس تصور کے اثرات اللہ اکبر کس قدر حساس منزل ہے انسان کی خلقت، اس کے اثرات تو نہیں رنگ آ گیا، کیونکہ ماں کے تصویر ماں کے ذہن میں کالا چہرہ تھا. خیر یہ تو بات تھی چہرے کے حوالے سے. ایک رسول خدا کا صحابی بہت دنوں کے بعد آیا، پوچھا کہاں رہ گئے؟ کہا اللہ کے رسول میرے یہاں اولاد ہوئی. کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، اے بتاؤ ماشاءاللہ تم بچہ تمہارا کس پر گیا؟ ننیال پر، ددیال پر، نانا پر، نانی پر، دادا دادی پر، کس پر گیا؟ کہیں اللہ کے رسول میں نے غور نہیں کیا، گیا وہ کسی پر. فرمایا نہیں ایسا نہیں، جب خدا کسی بچے کی صورت کو بناتا ہے تو آدم سے لے کر اس کے باپ تک جتنے افراد گزرے ہوتے ہیں ان سب سے مختلف چیزیں جمع کر کے بناتا ہے. کسی کی آنکھوں کا انداز دیتا ہے، کسی کے کانوں کا انداز دیتا ہے. وہ اسے اب کہتے ہیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے، تو یہ وراثت صرف باپ سے دادا سے نہیں آتی، بلکہ حضرت آدم سے لے کر جتنے باپ گزرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو ہم پیدا کرتے؟ اب اگلا جملہ، نحن قدرنا بینکم الموت، پیدا بھی ہم نے کیا ہے اور ہم نے موت مقدر کر دی ہے، اور کوئی ہم پر سبقت نہیں کر سکتا، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی ہم نے کسی کی موت کا وقت لکھا ہو اور کوئی اس کو موت سے بچا لے ناممکن. یہ خلاصہ ہے، اشارہ ہے اس آیت کا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم مسبوق نہیں ہوتے کہ ہم سے کوئی سابق ہو جائے، آگے بڑھ جائے. نہیں، ہم نے جو مقرر کر دیا وہ ہو کر رہے گا. دیکھیے موت کو خدا نے مقدر کیا، تو موت کا وقت اتنا مقدر ہے کہ آج تھوڑا سا اشارہ کروں گا، شاید تفصیل آج ممکن نہ ہو. موت کی دو قسمیں ہیں، گرچہ تقسیم الگ الگ ہو سکتی ہے کئی اعتبار سے، مگر میں جو بیان کر رہا ہوں موت کی دو قسمیں. ایک موت حتمی یعنی فائنل، ایک موت غیر حتمی یعنی غیر فائنل، جو فائنل نہ ہو، جو آخری نہ ہو. آخری موت نہیں، دو. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو موت حتمی نہیں ہے، جو فائنل نہیں ہے، وہ موت ٹل سکتی ہے، وہ موت آگے ختم ہو سکتی ہے، اس میں ٹائم آگے مل سکتا ہے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریین کے ساتھ گزر رہے، ایک گھر سے شادیانے کی آواز، شادی اور خوشی کا موقع. آپ نے فرمایا کہ آج تو یہاں خوشی، کل یہاں موت ہوگی. یہ خبر آپ نے اپنے حواریین کو دی، اپنے غیب کے علم کے حوالے سے. جب گئے تو واپس آئے تو وہاں موت کی خبر نہیں تھی، خوشیاں باقی تھیں. حواری پریشان کہ آپ نے فرمایا تھا موت ہوگی، یہاں موت تو نہیں ہوئی. کہ اچھا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کا سبب بتلا دیتا ہوں. اس گھر پر آئے، دقل باغ کیا، پردہ کروایا گیا، اس کمرے میں آئے جہاں عروس یعنی شادی کا جوڑا رکا تھا، میاں بیوی جہاں رکے تھے وہاں پر آئے. اور آنے کے بعد اپنے حواریین سے فرمایا کہ اس بستر کو اٹھاؤ، دلہن کے بستر کو اٹھا کر جو دیکھا تو ایک اتنا زہریلا سانپ، اور شدت غضب کے مارے اپنی دم اپنے منہ میں دیے ہوئے تھا، یعنی اس کا منہ کا کھلنا ہی مصیبت تھا، مگر خدا نے راستہ بند کیا ہوا تھا. یہ دیکھا صاحب نے، حواریین نے تو حیران ہوئے. پھر آپ نے پسے پردہ اس خاتون سے بات کی، بتاؤ اے دلہن تو بتا کہ تو نے کون سا رات کو نیک کام کیا تھا. کہنے لگی نیک کام تو کیا خاص کام مجھے یاد نہیں، البتہ گھر میں سب خوشیوں میں مشغول تھے اور سب اپنے اپنے حساب میں لگے ہوئے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میں بھوکا، مجھے کھانا چاہیے. کہتی میرے پاس کھانا فاضل تھا، بچ گیا تھا، میں نے اٹھا کے اسے دے دیا. اس کو جو کھانا دیا کہا اس کی وجہ سے خدا نے تیری موت ٹال دی. صدقہ 70 قسم کی بری موت کو ٹال دیتا ہے. اگر موت ٹلنے والی کوئی نہ ہوتی تو پھر صدقہ کسے ٹالتا؟ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی موت ایسی ہے جو ٹل جاتی ہے، ورنہ حدیث کہاں جائے گی. صدقہ تدفع 60 میت کا سوئن، ایک صدقہ 60 یا 70 قسم کی موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو. کیوں؟ کہ وہ موت غیر حتمی ہے. اور ایک موت وہ جو حتمی ہے، جو ٹل نہیں سکتی. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو مقدر کر دیا، اب یہ ٹل نہیں سکتی. صدقہ نکالیے، خیرات دیجئے. اچھا، کچھ موتیں وہ ہوتی ہیں جو ٹل جاتی ہیں صدقے کے علاوہ بھی. کیا مطلب؟ کیا اچانک آکسیجن مل گئی تو آپ بچ گئے، ورنہ مر جاتے. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، روڈ پڑے ہوئے تھے، اگر کوئی اٹھا کر نہ لے جاتا مر جاتے، بچ گئے تو موت ٹل گئی. لیکن ایک موت تو نہیں ٹل سکتی، وہ ہے موت حتمی اور موت آخر. صدقہ نکالیے، کچھ بھی کیجیے، ٹلتی نہیں ہے. اچھا، ایک طریقہ اور سن لیجیے موت کو ٹالنے کا، وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. فرماتے ہیں کہ بہت سے زندہ رہنے والے اور بہت سے مرنے والے الگ الگ ہیں. بہت سے مرنے والے ایسے ہیں جو اپنی طبعی موت نہیں مر رہے، بلکہ گناہوں کے نتیجے میں زندگی کم ہو جانے کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو کچھ گناہ زندگی کم کرتے ہیں، جن میں ایک خطرناک ہے قطع رحمی، رشتہ داروں کا حق مار لینا. حق مارنا یا ان سے محبت کو ختم کر دینا انسان کی لائف کو کم کر دیتا ہے. بہت سے مرنے والے ایسے جو اپنی طبعی موت نہیں مرتے، اور بہت سے زندہ رہنے والے ایسے جو اپنی طبعی زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں زندگی بڑھ جانے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی بڑھاتی ہیں صدقے کے علاوہ، ان میں وہ دعا بھی شامل ہے جو آپ نے کسی سے لے لی، اپنے چچا کو سلام کیا، اپنے ماموں سے دعائیں لیں، اپنے دادا کے پاس چلے گئے، اپنی چچی کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے امداد کر دی، آپ کی زندگی بڑھ گئی. مگر کب تک بڑھے گی؟ جو آخری حد ہے اس کا نام موت حتمی ہے. بس اب تو مرنا ہی مرنا، یہ قدرنا بینکم الموت. لیکن سوال کہ ان میں فرق پہچانوں کیسے، کہ کون سی موت حتمی آئی، کون سی موت غیر حتمی آئی؟ خیر، ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم پہچانیں. دونوں موتیں ہیں، مرے گا انسان دونوں صورتوں میں. فائنل ہو تبھی مرے گا، فائنل نہ ہو تبھی مرے گا. اس کی مثال ایسے کہ خدا نے زندگی عطا کی تھی 100 سال، اگر تم گناہ نہ کرتے، تم اگر اپنے صحت کے ساتھ مذاق نہ کرتے، تم اگر ایسی نقصان دہ خوراک استعمال نہ کرتے، بد دعا نہ لیتے، تو تم 100 سال پورے کرتے. مگر تم نے خود ہی اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کر لی، مر گئے. بالکل ایسے جیسے کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی جب کسی عمارت کو تعمیر کرتی ہے تو اس کی ایک لائف گارنٹی دیتی ہے کہ یہ بلڈنگ کب تک چلے گی، 100 سال یا 50 سال. مگر 50 سال کب تک چلے گی؟ یہ 50 سال جب مکمل کرے گی جبکہ بیچ میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اور اگر بیچ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، بم بلاسٹ ہو گیا، کسی نے اس پر اٹیک کر دیا، توڑ دیا، گرا دیا، تو گر جائے گی. ایسے ہی انسان کی زندگی، خدا نے ایک مدت معین کی ہے کہ انسان کو اتنی لائف گزارنا ہے. اس کے بعد اس لائف میں اس سے پہلے موت آ سکتی ہے. کب؟ جب کہ گناہ بڑھ جائیں، جب رشتہ داروں کی بد دعا لگ جائے، جب ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے، جب انسان عبادت خدا سے دور ہو جائے تو لائف کم ہو سکتی ہے. الا ان نبدل امثالکم، اور دیکھو ہم تمہاری امثال کو تبدیل کر دیں گے، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی شکل و صورت میں پیدا کریں گے کہ تم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہو. اب اس کے دو انداز ہیں کہ خدا ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے. مرنے والے زیر زمین چلے جاتے ہیں، فرسٹ فلور خالی ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر مرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. یہ ایک چین بنی ہوئی کہ آنے والے آ رہے ہیں اور جانے والے جا رہے ہیں. جانے والے نہ جائیں تو جگہ مشکل ہو جائے. تو مرنا بھی خدا کے اعتبار سے اس معاشی نظام کا ایک عمدہ حصہ ہے. اور اگر لوگ نہ مریں تو آج ایک لقمے پہ اتنی لڑائیاں ہو رہی تو کل کیا ہوگا؟ تو خیر، موت کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اور اس حوالے سے ایصال ثواب کی مجالس پڑھنے میں بہت زیادہ لوگوں نے مجھے مشہور کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن بہرحال میں صرف اتنی بات بیان کر رہا ہوں آج کہ الا ان نبدل امثالکم، خدا کہتا ہے کہ ہم تمہاری امثال، تمہارے مثال، تمہارے چہروں کو تبدیل کر دیں گے، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں گے. وَنُنشِئَكُمْ، اور تمہیں ایک نئی خلقت عطا کریں گے. فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے. تم قبر سے کیسے اٹھو گے؟ جوانی ہوگی، بڑھاپا ہوگا، رنگ کالا ہوگا، رنگ گورا ہوگا، آنکھیں سلامت ہوں گی، آنکھیں معذور ہوں گی، کان سنتے ہوں گے، کان نہیں سنتے ہوں گے. تم نہیں جانتے کہ ہم تمہیں کیسے اٹھائیں گے. جس میں مثالی برزخ میں کیا بننے والا ہے؟ انسان اپنے ساتھ اپنے کون سے چہرے کو لے کر جائے گا؟ یہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اندر کا چہرہ جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. اندر کا ماسک جب اوپر آ گیا تو پہچان مشکل ہو جائے گی. ابھی آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں مولانا صاحب ہیں، آپ کو کیا معلوم کتنا بڑا اندر گناہگار بیٹھا ہوا. اگر وہ ماسک اوپر آ گیا تو پہچان مشکل. اور اگر میرا چہرہ بڑا عجیب سا ہے، ایسا ہی عام سا، کہا ایسے ہی نوجوان ہے، بس خامخواہ بات کیا کرتے، اندر سے بڑا اچھا ہے، تو وہ اچھا والا ماسک جب اوپر پہن لیا تو لوگ پہچانیں گے نہیں پھر. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی خلقت عطا کر دیں گے جس کو تم بھی نہیں جانتے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فلولا تذکرون، آج کی حد تک آخری آیت. اور بتحقیق علم تم النشأت الاولی، علم تم جانتے ہو نشأت اولی کو، یعنی دنیا میں پیدائش کو. فلولا تذکرون، تو اس سے آخرت کی خلقت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں، العجب فالعجب، فرماتے ہیں العجب فالعجب، تعجب ہے تعجب ہے اس شخص پر جو نشأت اولی کو دیکھ رہا ہو اور نشأت اخرا کا انکار کر رہا ہو. دنیا میں خدا کے پیدا کیے ہوئے مصنوعات کو دیکھ رہا ہو اور آخرت میں خدا کی دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پہ شک کر رہا ہو. کیسے اٹھیں گے مردے؟ کیا قبروں سے اٹھانے والا کوئی ہوگا؟ بکھر گئیں ہڈیاں، ختم ہو گئیں، اب دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ بہت آسان سی مثال نشأت اولی اور نشأت آخرہ کے حوالے سے. نشأت اولی، خدا نے انسان کو بنایا کس سے؟ ایک بہت تفصیلی بحث ہے، اور میں شاید اس بحث میں آج داخل نہیں ہوں گا. بنایا کس سے؟ ہمیں نہیں معلوم کس سے بنایا. خدا نے مٹی سے بنایا، مشہور جملہ ہے. اچھا مٹی کو کس سے بنایا؟ جواب کیا ہوگا؟ کوئی اور مٹی تھی. اچھا وہ مٹی تھی تو اس کو کس سے بنایا؟ یہ لا حاصل بحث ہے. آسان جملہ کا ہے کن فیکون. وہ چاہتا ہے کسی شے کے بارے میں تو کہتا ہے ہو جا، اور یہ ہو جا بھی آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ خدا کو الفاظ کی ضرورت نہیں. وہ خالق الفاظ ہے، وہ محتاج الفاظ نہیں ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، جیسے کہ مولا کا جملہ تھا کہ پوچھا مولا مومن کی پہچان کیا، فرمایا مومن اگر دیوار کی جانب اشارہ کر کے کہے کہ دیوار سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، مومن کہے تو ہو جاتی ہے. مومن کہے تو ہو جاتی ہے، مگر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی. امام مثال دے رہے تھے دیوار سونے کی ہو گئی، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا دیوار سونے کی کیوں ہو گئی، آپ نے اسے حکم تو نہیں دیا تھا. فرمایا فرق ہے، مومن کہے تب ہوتی ہے اور امیر ارادہ کر لے تو ہو جاتی ہے. تو الفاظ کے محتاج ہم تو ہو سکتے ہیں، مگر خدا الفاظ کا محتاج نہیں ہے. بس گفتگو تمام ہوئی، اب یہ مزید بحث ہم کل کریں گے کہ کائنات کس سے بنی اور اول کائنات میں کون سا میٹیریل موجود تھا جس سے خدا نے بنایا. بس خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ابھی دیکھ لو ہمارے بنے ہوئے شاہکار، کیا کیا بنایا اللہ نے، تم دیکھ لو اور پھر یقین کر لو جو آج بنا سکتا ہے وہ کل بھی بنا سکتا ہے، جو دنیا میں پیدا کر سکتا ہے اور روز آخرت بھی انسان کو اٹھا سکتا ہے. اور عزیزان محترم، خدا کی اس بہترین دلیل کو ہم نے اہل بیت کے در سے حاصل کیا. ایک ایک قطرے خون سے توحید کا پیغام مل رہا تھا جو کربلا کے بن میں بہ گیا. حسین کے ساتھی کتنے عظیم تھے جو معاد پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ مسکراتے تھے تلواروں کو دیکھ کر، اتنا یقین تھا معاد پر. معاد، برزخ، جنت، یہ معاد کے سب حصے ہیں، پارٹس ہیں. اتنا یقین تھا خدا پر. اللہ اکبر. جیسے جیسے موت قریب آتی جاتی تھی ویسے ویسے اصحاب کے چہرے شگفتہ کھلتے جاتے تھے، خوش ہوتے جاتے تھے. بلکہ ایسے ایسے افراد مسکراتے ہوئے دکھائی دیے کہ برائر کبھی مسکراتے نہیں تھے، تقوی کی حالت میں رہتے تھے، خوف خدا میں بہت گریہ کیا کرتے تھے، مگر مسکرائے. حبیب ابن مظاہر مسکرائے. بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا جنت اتنا قریب ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور امام کا بھی جملہ یہی تھا کہ نیک نسب جوانوں، موت ایک پل ہے، بس اسے عبور کر کے تم نے وہاں تک جانا ہے، اور تم جاؤ گے تو گویا یہ قید خانے سے نکل کر محلات میں جاؤ گے، اور تمہارا دشمن اگر جائے گا تو اسی پل سے گزر کر گویا محلات سے نکل کر قید خانے میں جائے گا. روز عاشور امام نے اپنے اصحاب کو موت کا یہ فلسفہ سمجھا دیا تھا، لیکن رونے والوں میں سلام کروں ان اصحاب کو کہ جو حسین کا اتنا ساتھ دے رہے تھے کہ رات میں اگر حسین اکیلے نکل گئے مقتل کی جانب تو ساتھی ایک ایسا تھا جو پیچھے چلا آیا، نافع بن حلال. امام نے قدموں کی آہٹ سن کے پوچھا کون آتا ہے؟ کہا مولا میں نافع آپ کے پیچھے اس خیال سے آ گیا کوئی آپ کو اکیلا سمجھ کے حملہ نہ کر دے. نافع تم نے امام کے ساتھ بڑی محبت کا حق ادا کیا، نافع آج تو تم آ گئے، کل کیا ہوگا؟ جب تمہارا یہ آقا اور مولا آواز دے رہا ہوگا حل من ناصر ینصرنا, ارے ہے کوئی جو میری مدد کرے, ارے کل کیا ہوگا جب آقا تمہیں آواز دے گا اے حسین کے انصارو تم پہ ہمارا سلام ہو, تم نے امام کا بڑا ساتھ دیا لیکن ہائے حسین کی آخری سواری سے شہادت کا وقت سارا وقت ایسے گزرا, نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس, ارے کون تھا جو لجام فرس کو تھام لیتا گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا, کون تھا جو امام کو رخصت کرتا, ارے کون تھا جو امام کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ کر داد شجاعت دیتا, خود ہی فرماتے تھے آؤ بیٹا علی اکبر آؤ بوڑھے باپ کی جنگ تو دیکھ لو, آؤ بھیا عباس آؤ ضعیف برادر کی جنگ دیکھ لو, آؤ میرے چاہنے والوں تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے, لاشیں تڑپتی تھی مولا موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ کی خدمت میں دوبارہ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بار الواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما, مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہریاب فرما, جنت میں حسین کے ساتھیوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد اولاد و ذریت سمیت امام کے ناصروں میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے. مرحوم رجب علی جعفر علی اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ, مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لڈک, ان کے لیے رسال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اياک نعبد و اياک نستعین